بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 25 ستمبر 2017 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب مارکہ قادسیہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں عبد المالک مجاہد. یہ کتاب 96 صفحات پر مشتمل ہے. کتاب کو کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 03067878222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. جب کسرا کی سلطنت پاش پاش ہوئی. مارکہ قادسیہ کے سنہرے واقعات. مصنف عبد المالک مجاہد. عہد فاروقی کی ایک اہم ترین جنگ. جملہ حقوق اشاعت برائے دارالسلام محفوظ ہیں. دارالسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ. پاکستان ہیڈ آفس و مرکزی شو روم 36 لوئر مال سیکریٹریٹ اسٹاپ لاہور. فون نمبر 0042 37324036-37240024-37232400 فیکس 37354072 موبائل نمبر 03228484569 ویب سائٹ www.darussalamtk.com ای میل info@darussalamtk.com غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. فون 37120054 فیکس 37320703 موبائل 03214439150 260 Y بلاک کمرشل ایریا فیز 3 ڈیفینس لاہور. فون 3569-2610 موبائل 03214212174 کراچی مین طارق روڈ DCHS 110.111Z ڈولمن مال سے بہادر آباد کی طرف دوسری گلی کراچی. فون 3439-3936 فیکس نمبر 3439-3937 موبائل 03212441843 اسلام آباد F8 مرکز اسلام آباد. فون فیکس 2281513 موبائل 03215370378 مارکہ قادسیہ کے سنہرے واقعات عبد المالک مجاہد. دارالسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ. ریاض، جدہ، شارجہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، لندن، ہیوسٹن، نیو یارک. مارکہ قادسیہ کے سنہرے واقعات۔ مارکہ قادسیہ مسلمانوں اور آتش پرست ایرانیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکہ تھا، جس کے نتیجے میں کسرہ کی سلطنت پاش پاش ہو گئی۔ ایرانیوں کے لیے ساسانی اقتدار کو بچانے کا یہ آخری موقع تھا، اس لیے انہوں نے اس جنگ میں پوری قوت اور وسائل جھونک دیے تھے۔ رستم ان کا نہایتی آزمودہ جرنیل تھا، اس لیے اپنے دشمنوں کے خلاف بہت سی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی عددی قوت بھی مسلمانوں سے چار گنا تھی۔ یہ بلا شبہ مسلمانوں کی فارس پہ تاریخی فتح تھی، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس فتح کو حاصل کرنے میں اس بڑی تعداد میں قربانیاں دی۔ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، مسلمانوں کے شہداء کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی۔ مورخین کے مطابق مسلمان شہداء کی تعداد 8500 تھی۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مسلمانوں نے کس پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، وہ کتنی دلیری اور بہادری سے لڑے کہ باوجود اتنی زیادہ قربانیوں کے ان کے قدم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میری نوجوان نسل کو اس سنہرے دور کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے عزم و ہمت کی کیسی کیسی داستانیں رقم کی ہیں۔ کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ دار السلام۔ فہرست عناوین، عرض ناشر، صفحہ نمبر 7، مارکہ قادسیہ، شابان 15 ہجری، ستمبر سن 636، صفحہ نمبر 9، مسنہ بن حارثہ جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں، صفحہ نمبر 12، ایرانیوں کی جنگی تیاریاں، صفحہ نمبر 13، سیدنا مسنہ کی حکمت عملی، صفحہ نمبر 14، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 14، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی بہترین رائے، صفحہ نمبر 15، مسلم فوج کے کمانڈر کا تقرر، صفحہ نمبر 16، امیر المومنین کی کمانڈران چیف کو نصیحتیں، صفحہ نمبر 17، مسلمانوں کی عسکری قوت، صفحہ نمبر 18، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جنگی منصوبہ بندی، صفحہ نمبر 18، کمانڈر مسنہ بن حارثہ کی وصیت اور وفات، صفحہ نمبر 19، مسنہ کی بیوہ سے کمانڈر سعد رضی اللہ عنہ کی شادی، صفحہ نمبر 20، تیز مواصلاتی نظام، صفحہ نمبر 20، امیر المومنین کی اسلامی فوج کو نئی ہدایت، صفحہ نمبر 21، مقام جنگ قادسیہ کا محل وقوع، صفحہ نمبر 24، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے محاذ جنگ کی رپورٹ، صفحہ نمبر 25، امیر المومنین کا ایک اور مکتوب، صفحہ نمبر 25، دشمن کی طرف وفود کی روانگی، صفحہ نمبر 26، اسلامی وفد کے سربراہ کا یزدگرد کے دربار میں خطاب، صفحہ نمبر 26، یزدگرد کا رد عمل، صفحہ نمبر 27، مغیرہ بن زرارہ کا خطاب، صفحہ نمبر 27، وفد کی اپنے کمانڈر کی طرف واپسی، صفحہ نمبر 28، ایران کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، صفحہ نمبر 29، دشمن کی جنگی قوت پر ایک نظر، صفحہ نمبر 31، ایک عرب بدو سے رستم کا مکالمہ، صفحہ نمبر 32، ایرانی فوج کی سیاہ کاریاں، صفحہ نمبر 32، دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر، صفحہ نمبر 33، ربیع بن عامر رستم کے دربار میں، صفحہ نمبر 34، رستم سے ربیع بن عامر کا مکالمہ، صفحہ نمبر 35، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی رستم سے ملاقات کے لیے روانگی، صفحہ نمبر 37، مغیرہ رضی اللہ عنہ کا رستم کے دربار میں خطاب، صفحہ نمبر 38، رستم کی مسلم فوج کو پیشکش، صفحہ نمبر 39، مغیرہ رضی اللہ عنہ کی جوابی تقریر، صفحہ نمبر 40، مغیرہ رضی اللہ عنہ کی فن سپاہگری میں مہارت، صفحہ نمبر 40، مغیرہ رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں کو پیشکش، صفحہ نمبر 41، رستم کی ایرانی زما سے مشاورت، صفحہ نمبر 42، جنگ سے پہلے فریقین کی پوزیشنیں، صفحہ نمبر 44، ذکر و نماز کے روح پرور مناظر، صفحہ نمبر 46، اذان کے کلمات سے رستم کی بوکھلاہٹ، صفحہ نمبر 48، معرکے کا پہلا دن یوم ارماس، صفحہ نمبر 49، ایرانیوں کی طرف سے عام حملہ، صفحہ نمبر 50، مسلم فوج کو عام حملے کا حکم، صفحہ نمبر 51، بنو اسد کی شاندار کارکردگی، صفحہ نمبر 52، طلحہ اسدی کا دلیرانہ کردار، صفحہ نمبر 53، پہلے روز کی جنگ میں فریقین کا نقصان، صفحہ نمبر 54، مسلم شہدا اور زخمی میڈیکل کیمپ میں، صفحہ نمبر 54، سیدہ خنسہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتی ہیں، صفحہ نمبر 55، ایک اور ماں کا عظیم کردار، صفحہ نمبر 57، جنگ کا دوسرا دن یوم اغواز، صفحہ نمبر 58، قاقا کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے، صفحہ نمبر 59، لشکر میں شمولیت کا انوکھا انداز، صفحہ نمبر 60، بہن جادویہ اور قاقا کا مقابلہ، صفحہ نمبر 61، دو مزید ایرانی کمانڈروں کا خاتمہ، صفحہ نمبر 62، ایرانیوں کا زوردار حملہ، صفحہ نمبر 63، قاقا دشمن پر شیر کی طرح جھپٹتے ہیں، صفحہ نمبر 64، البا کی حیران کن شجاعت، صفحہ نمبر 66، عرب کے شاندار کارنامے، صفحہ نمبر 67، سیدہ خنسہ کے چار بیٹوں کی عظیم شہادت، صفحہ نمبر 68، مسلم فوج کی ایک عمدہ جنگی چال، صفحہ نمبر 70، ابو مہجن تقوی رضی اللہ عنہ کی بے مثال شجاعت، صفحہ نمبر 71، ابو مہجن کی رہائی عمل میں آتی ہے، صفحہ نمبر 73، طلحہ اسدی کی عمدہ ترکیب، صفحہ نمبر 74، طلحہ کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی، صفحہ نمبر 75، ایک مجاہد کا ولوہ انگیز خطاب، صفحہ نمبر 76، ایک کارآمد جنگی تجویز، صفحہ نمبر 78، جنگ کا تیسرا دن یوم اماس، صفحہ نمبر 79، سیدنا سعد ہاتھیوں سے نبٹنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، صفحہ نمبر 80، شیر دل مجاہدین کا ہاتھیوں پر حملہ، صفحہ نمبر 80، عمرو بن مات یکرب کی بہادری اور جان ساری، صفحہ نمبر 82، جنگ کا چوتھا اور فیصلہ کن دن یوم القادسیہ، صفحہ نمبر 84، رستم کی نئی پلاننگ، صفحہ نمبر 85، دشمن پر یلغار کے لیے قاقا کی بیتابی، صفحہ نمبر 86، لیلۃ الحریر، صفحہ نمبر 87، قاقا اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہیں، صفحہ نمبر 88، نصرت الہی کا کرشمہ، صفحہ نمبر 89، رستم کا عبرتناک انجام، صفحہ نمبر 90، رستم کا تخت مجاہدین کے قبضے میں، صفحہ نمبر 90، مرکز خلافت میں فتح کی خوشخبری، صفحہ نمبر 95، صفحہ نمبر 7، عرض ناشر. معزز قارئین، مارکہ قادسیہ کے سنہرے واقعات آپ کے ہاتھوں میں ہیں. میں نے اسے عہد فاروقی کا اہم ترین مارکہ قرار دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہدین اسلام نے اس مارکہ جلیلہ میں ایرانیوں کی قوت کو اس طرح پاش پاش کیا کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ سکے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلا شبہ اپنے دور کی عبقری شخصیت ہیں. انہوں نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جس عظیم المثال طریقے سے اسلامی لشکر کو قدم با قدم رہنمائی فراہم کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کو شکست فاش دی، یہ انہی کا خاصہ تھا. عزیزان محترم، مارکہ قادسیہ میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی کے بیٹے سیدنا عدی سے فرمایا تھا، عدی اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم لوگ ایک دن کسرا کے خزانے اپنے ہاتھوں سے کھولو گے۔ قارئین کرام، اسلام سے پہلے عرب کسرا کی غلامی اور رعیت میں زندگی بسر کرتے تھے، کوئی کسرا سے ٹکر لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ان بدوؤں نے جب کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اکیلے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس سبق کو اچھی طرح پڑھا اور یاد کیا تو وہ کائنات پر ابر رحمت بن کر چھا گئے۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان موحدین کی خاص مدد فرمائی اور ایرانی سلطنت اہل اسلام کی یلغار کتاب نہ لاتے ہوئے اپنا وجود تک کھو بیٹھی۔ زیر نظر کتاب اسی سنہرے دور کی خوبصورت داستان ہے، یہ ان سنہرے ایام کی تاریخ ہے کہ جب تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ میں نے یہ کتاب بطور خاص نوجوان نسل کے لیے لکھی ہے تاکہ ہمارے نوخیز بچوں اور بچیوں کو معلوم ہو سکے کہ اس امت کے سلف صالحین نے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں دینے کے لیے کتنی جد و جہد، محنت اور قربانیوں سے کام لیا تھا۔ اس کتاب میں حت الامکان کوشش کی گئی ہے کہ کوئی غیر صحیح واقعہ اس میں درج نہ ہونے پائے۔ اللہ کے بے پایا فضل و کرم سے کتاب میں بیان کردہ واقعات مستند مصادر ہی سے لیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی ابتدا سے لے کر آخری نوک پلک سنوارنے تک اور زبان و بیان کی درستی کے لیے میں دارالسلام ریاض کے سینئر ریسرچ اسکالر جناب قاری محمد اقبال عابد اور دارالسلام لاہور کے جناب محسن فارانی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ان ساتھیوں نے اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا اور اس میں مناسب اصلاحات کی۔ اس کی عمدہ ڈیزائننگ دارالسلام کے سینئر آرٹسٹ شہزاد احمد نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کو آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ عبد المالک مجاہد، ریاض، سعودی عرب، جنوری سن 2013، صفحہ نمبر 9، مارکہ قادسیہ، شعبان 15 ہجری، ستمبر سن 636، عہد فاروقی کی اہم ترین جنگ جس میں عراق، ایران، خراسان اور ترکستان کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے۔ یہ ہماری تاریخ کے سنہرے ایام کی بات ہے۔ خلیفہ راشد ثانی سیدنا فاروق اعظم کا عہد خلافت ہے۔ مسلمانوں کی فتوحات چاروں طرف جاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا پوری ہو رہی ہے۔ مجاہدین اسلام جس طرف کا رخ کرتے ہیں کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ وقت کی ایک بڑی قوت سلطنت فارس کے بادشاہ کسرا خسرو پرویز نے چند برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پھاڑ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسرا نے میرا مکتوب نہیں پھاڑا بلکہ اپنی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک دن کسرا کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کی روشنی میں اسلام کا ایک بطل جلیل میدان عمل میں آتا ہے۔ اسے ایرانی مجوسیوں کی اسلام دشمنی کا خوب خوب اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیا خوبصورت دور تھا جب مسلمانوں کے نام سے کفر اپنے محلات میں لرزہ برندام ہوتا تھا۔ اس صفحے کی خاص ہیڈنگ، کسرا نے میرا مکتوب نہیں پھاڑا بلکہ اپنی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ تاریخ کا مسافر آخری کسرا یزگرد سوم اور اس کے جرنیلوں کے درمیان طے پانے والے ان مکروہ منصوبوں کو دیکھ رہا ہے، جن میں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت کو یکدم جھونک دینا چاہتے ہیں۔ یہ مشورے، یہ منصوبے ایک مدت سے جاری ہیں۔ دشمن آہستہ آہستہ اپنی بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلے رواں کو روکنے کی ناکام منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی شہنشاہ اپنے جرنیلوں سے کہہ رہا ہے، تمہارے پاس نہ تو مال کی کمی ہے، نہ اسلحے کی، نہ ہی افراد قوت کی کوئی قلت ہے، اس لیے اٹھو اور مسلمانوں کو کچل کر رکھ دو۔ اس قسم کے پروگرام نہ جانے کتنی مرتبہ بنائے گئے ہیں۔ ایرانی منصوبہ ساز ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے فرات کے پار دیکھ رہے ہیں۔ ادھر امت مسلمہ کے بطل جلیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں۔ مدینہ منورہ کی عظیم قیادت کی خوبی یہ ہے کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتا ہے۔ اسلامی قیادت سرزمین شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد اپنی حدود کو ایرانی مجوسیوں کے خطرے سے محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ 15 ہجری میں سیدنا عمر فاروق کو جب معلوم ہوا کہ ایرانی جرنیل مسلمانوں کے خلاف نئے سرے سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو انہوں نے بلا تاخیر اپنے نہایت معتمد اور زیرک سالار مسنہ بن حارثہ شیبانی کو حکم دیا، اپنے ارد گرد کے قبائل میں دیکھو اور جو شخص جنگ میں حصہ لے سکتا ہے اسے فوج میں شامل کرو۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے لازمی فوجی بھرتی کا قانون جاری کیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک میں لازمی فوجی بھرتی کا قانون نافذ ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 12، مسنہ بن حارثہ جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں۔ مسنہ بن حارثہ کو جیسے ہی تیاریوں کا حکم موصول ہوا انہوں نے فوراً عمل شروع کر دیا۔ وہ مختلف علاقوں اور قبائل میں تشریف لے گئے اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا، علاوہ ازیں اسلامی دستوں کو متحرک کیا۔ اس اثنا میں امیر المومنین کی جانب سے یہ حکم صادر ہوا کہ جن لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کا ہتھیار، گھوڑا یا کوئی اور حربی سامان ہے، اسے لے کر مرکز خلافت مدینہ طیبہ پہنچ جائے، یا کوئی ایسا فرد ہے جو جنگی میدان کا ماہر ہو یا جنگی امور کی سوجھ بوجھ اور تجربہ رکھتا ہو، تو وہ بھی فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائے تاکہ فوجی دستوں کو منظم طریقے سے ترتیب دیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 13، ایرانیوں کی جنگی تیاریاں۔ ایران میں اس وقت یزدگرد سوم کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ وہی یزدگرد ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف چین کے بادشاہ سمیت مختلف طاقتوں کو خطوط روانہ کیے تھے۔ جنگ قادسیہ سے پہلے ایرانی حکومت خاصی مضبوط تھی۔ تمام ایرانی سردار اپنے بادشاہ یزدگرد کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ وہ اپنے حکمران کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار تھے۔ کفرا نے ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کا اسلحہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر جگہ سے سامان حرب اکٹھا کیا گیا، ناراض قبائل کو راضی کیا گیا، اور جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں یزدگرد نے اپنے ہرکارے بھیجے۔ انہوں نے وہاں کے سرداران قبائل کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے توڑ ڈالیں اور اپنے سابق حکمرانوں کی نئے سرے سے اطاعت کرنے کا عہد کریں۔ صفحہ نمبر 14، سیدنا مسنہ کی حکمت عملی۔ اس صفحے کی خاص ہیڈنگ، اسلام کے شورائی نظام کے تحت مجلس شورا کے ہر فرد کو آزادانہ اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ سیدنا مسنہ کی حکمت عملی۔ ادھر مسنہ بن حارثہ شیبانی بھی اپنے فرائض منصبی سے غافل نہ تھے۔ وہ ایک جنگی چال کے تحت بعض مفتوحہ علاقوں کو خالی کر کے مسلمانوں کو ایک بڑے لشکر کی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دونوں طرف لازمی فوجی بھرتی کے قانون کو نافذ کیا گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد فوج میں شامل ہو رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہیں۔ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ قادسیہ کی جنگ نہایت اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ خود اس جنگ میں مسلمان فوج کی قیادت کریں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا نائب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بنایا، مدینے کی حکومت ان کے حوالے کی اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی۔ تاریخ کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ اسلامی نظام کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی اس کا شورائی نظام بھی ہے، جس کے تحت مجلس شورا کے ہر فرد کو آزادانہ اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ماسکر میں الصلاۃ جامعہ کی ندا دی گئی اور مدینہ منورہ سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بلوا لیا گیا۔ صفحہ نمبر 15، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی بہترین رائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا سے اپنی رائے طلب کی کہ وہ عراق جانا چاہتے ہیں اور فوج کی قیادت خود کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر خوب بحث ہوئی، اکثریت نے ان کی موافقت میں رائے دی، مگر عشرہ مبشرہ میں شامل اہم شخصیت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کے برعکس رائے دی۔ انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، آپ امیر المومنین ہیں، جنگ میں ہر چیز ممکن ہے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمان اپنے علاقوں میں کمزور ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ مدینہ واپس تشریف لے جائیں اور کسی معتبر اور ذمہ دار شخص کو اپنا نائب مقرر فرمائیں، جو مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہو۔ ان کی رائے بڑی صاحب اور مثبت تھی۔ اب اس پر شرکا میں نئے سرے سے بحث شروع ہوئی اور کئی لوگوں نے اپنی گزشتہ رائے کو بدل دیا۔ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید کی۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجویز پسند فرمائی۔ مجلس شورا کے سامنے یہ اہم سوال تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کون کرے گا۔ صفحہ نمبر 16، مسلم فوج کے کمانڈر کا تقرر۔ اب اس پہ بحث کا آغاز ہوا اور اس اہم مسئلے کو بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہی نے حل کر دیا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی گفتگو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، امیر المومنین، اس جنگ کی قیادت کے لیے مناسب ترین شخص آپ کے پاس موجود ہے۔ سوال ہوا، وہ کون ہے؟ کہنے لگے، وہ ایک شیر ہے، اصل نام سعد بن مالک زہری ہے، مگر وہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کی قیادت اور سیادت سے کون انکار کر سکتا تھا؟ یہ واقعی اسلام کے شیر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس تجویز کی تحسین فرمائی اور انہیں عراقی مہم کا کمانڈر ان چیف مقرر فرما دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ یہ قریشی قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور ہمارے قارئین کو بھی خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب بھی بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سیدنا سعد قدیم السلام تھے، اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سارے مواقع پہ حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا تھا، یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو دکھائے۔ صفحہ نمبر 17 کی خاص ہیڈنگ، سعد تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور ان کا ماموں ہونا دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم فرماتا ہے. اللہ کے ہاں سب لوگ برابر ہیں. یاد رکھو ہمیشہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنا, یہی میرا حکم ہے اور یہی میری نصیحت ہے. اگر تم نے اسے اعراض کیا تو خسارے میرا ہو گئے. امیر المومنین کی کمانڈر ان چیف کو نصیحتیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بطور کمانڈر ان چیف تقرر نہایت دانش مندانہ فیصلہ تھا. یہ مرد میدان تھے, جنگی چالوں کے ماہر تھے, مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نہایت اہم شخصیت کو اس موقع پر جو نصیحتیں کی وہ سننے اور پڑھنے والی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.